الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى محمد تین روزہ ذکر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کونوا مع الصادقین یعنی مع یعنی سچوں کے ساتھ ہو جانا جیسا کہ آپ شادی کارڈ میں لکھتے ہیں بمع اہل و عیال یا مع اہل و عیال یعنی آپ اور آپ کے فیملی ممبرس مع یعنی وتھ یور فیملی ممبرس
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ مطلق حکم ہے تو اس کا مزاج بھی مطلق ہے یعنی زندگی کے تمام شعوری حصے میں کہ جب تم عقل و شعور کی زندگی بسر کر رہے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اس کا جو واضح ترین مزاج اس آئے مجیدہ کا اس دور میں ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ولایت
تحرین کا معنی یہ ہے کہ جو امام وقت ہے اس کی ولایت کے زیر تربیت زیر اثر زندگی گزاری جائے میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا اگر میں 11 آئمہ کی ولایت کا اقرار کروں 11 آئمہ کی آزاداری کروں لیکن اپنے امام وقت کی نصرت نہ کروں اس کو نہ پہچانوں اس کے ظہور کے لیے مقدمات فراہم نہ کروں تو یہ 11 آئمہ کی معرفت 11 آئمہ کی عزاداری اور 11 آئمہ کی ولایت کا اقرار میرے منہ پہ مار دیا جائے گا کیوں کیونکہ میری ذمہ داری کیا ہے اپنے امام وقت
کو پہچاننا اس کی معرفت اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے حضرت علی علیہ السلام شہید ہوتے ہیں کچھ لوگ محبت میں آگے بڑھتے ہیں مولا کا ماتم کریں بہت اچھا مولا کی عزاداری ہونی چاہیے سوگ ہونا چاہیے ماتم اعلان ہونا چاہیے
آتموں کی شناسائی ہونی چاہیے مولا سے وابستگی ہونی چاہیے اب ایک گروہ کھڑا ہو جائے کہ ہائے مولا حیدر مولا ہائے مولا حیدر مولا لیکن اس گروہ کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے بعد جو امام آنے والا ہے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرے اب یہ گروہ جو عزاداری کر رہا ہے مولا کائنات کی اگر امام حسن کی اطاعت نہ کرے اگر امام کی ولایت کو قبول نہ کرے تو کیا وہ عزاداری امام علی قبول ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا اگر امام حسن شہید ہو جائیں ایک گروہ کھڑا ہو جائے ہائے حسن ہائے تابوت حسن زہر دے دیا تیر مار دیا لیکن یہی گروہ امام حسین کے لیے کھڑا نہ ہو ان کی ولایت کا اقرار نہ کرے ان کی اطاعت کے لیے تیار نہ ہو تو وہ امام علی اور امام حسن دونوں کی عزاداری بھی کر رہے ہوں منہ پہ مار دی جائے گی کیوں کیونکہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے تمہارے زمانے کا جو امام ہے اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرو اب کسی کو مثال لیجیے 11 ائمہ 11 ائمہ کی عزاداری کرو معرفت ہو اول تو یہ کہ جسے حقیقی معرفت ہوگی وہ کبھی اپنے امام زمانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گا پہلی بات تو یہ ہوگی تو عرض کر رہا تھا کہ 11 ائمہ کی معرفت ہو مجھے عزاداری کروں ان کا نام لوں ان کے نام پہ خرچ کروں لیکن اگر امام زمانہ کی ولایت کا ساتھ نہ دیا اسے نہ پہچانا اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو وہ 11 ائمہ کی عزاداری میرے منہ پہ مار دی جائے گی کیوں اس لیے کہ میری جو ذمہ داری ہے امام وقت کی نصرت عزیزان گرامی کونوا مع الصادقین یعنی امام زمانہ اس دور میں امام زمانہ کے ساتھ ہو جاؤ 11 ائمہ 13 معصومین کی ولایت اور اعتراف ولایت ایک طرف لیکن امام زمانہ کی معرفت ایک طرف وہ یہ معرفت اتنی زیادہ ہے اتنی اہم ہے اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ کہا وَمَن لَمْ يَعْرِفْ امامہ زمانہ ہی ماتمیتت الجاہلیہ کون کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے اس جاہلیت میں تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرے گا اگر علی کو نہ پہچانا جاہل مرا امام حسن کو نہ پہچانا جاہل مرا باقی آئمہ کو نہ پہچانا جاہل مرا اگر آج ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کریں تو ہم جاہلیت کی موت مریں گے یعنی گویا زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا ہم اس موت مر جائیں گے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد امام کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ بہت سادہ سا سوال ہے اور اس کا بہت سادہ سا جواب ہے، ائمہ کی سیرت کو پڑھا جائے، اسٹڈی کیا جائے، ائمہ طاہرین کی سیرت کو پڑھیں، سنیں نہیں، واٹس اپ نہیں کریں، پڑھیں، پڑھنے کا رواج ڈالیں. موبائل آپ کے پاس ہے، ڈیٹا آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے، مسند کتابیں موجود ہیں، مسند علماء کے اقوال، مجالس، دروس، محافل موجود ہیں، سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں. ہم اعلیٰ بلا سب سن رہے ہوتے ہیں لیکن جو سننے کی چیز ہوتی ہے وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں، جو فارورڈ کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ فارورڈ نہیں کر رہے ہوتے، جو لائک کرنے کی چیز ہوتی ہے اسے لائک نہیں کر رہے ہوتے، اور دنیا بھر کے مغلظات کو لائک کر کے، فارورڈ کر کے، شیئر کر کے، جی اپنی میموری خالی کر کے دوسرے کی بھر رہے ہوتے ہیں. یہ آج کی دنیا ہے. ایسے نہیں کہ سیرت ائمہ کا مطالعہ کریں. 250 سالہ انسان، ایک بہترین کتاب ہے
ائمہ کی زندگی پر جامع انداز سے، کہ ائمہ کو کس قسم کے حالات کا سامنا تھا. اگر ہم ائمہ کے حالات اور ان حالات میں ائمہ کے حکمت عملی اور پالیسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ خامنہ کی تقاریر کا مجموعہ ہے، ایسے فلاح انسان کو آپ پڑھیے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اہل سنت کو سوچنے میں مجبور کر دیا. یہ وہ کتاب ہے جس نے اہل سنت کے لوگوں کے درمیان سوالات اٹھائے اور انہیں مستفسر بنایا، اور وہ راہ ولایت کو ڈھونڈتے ہوئے راہ علی کا دیکھا. یہ مجھے
وہ چھاؤنی کے آثار اور بادشاہ کا دربار وہ سب موجود ہے، جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں. دوسرا اہم ترین کام روایات کا مطالعہ، مستند روایات کا مطالعہ. اور تیسرا اہم کام جو لازم و ضروری ہے وہ ہے دعاؤں کا مطالعہ. یہ دعائیں ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج ہو گیا، دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعائیں سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہماری بدبختی یہی ہے کہ ہم دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. دعاؤں میں معارف موجود ہیں، تعلیمات اہل بیت حقیقی انداز سے موجود ہیں. الحمدللہ ان دعاؤں میں خرد برد نہیں ہوئی ہے، ان دعاؤں کی ڈپلیکیٹ تیار نہیں کی گئی. احادیث میں کام کیا گیا ہے، کیونکہ احادیث بہت ہی سادہ زبان میں ہوتی تھیں، لہذا ان میں ہیر پھیر کی گئی ہے. اسرائیلیات کس کو کہا جاتا ہے؟ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جو جھوٹی گڑی گئی ہیں، جال کی گئی ہیں، گڑی گئی ہیں. ائمہ کے نام سے باطل باتوں کو منسوخ کیا گیا ہے، اسرائیلیات. لیکن دعاؤں میں الحمدللہ یہ کام نہیں ہوا. دعائیں بہت بڑا مجموعہ ہے، جس کو امام خمینی اپنے وصیت نامے میں کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کی کتاب ہے. ان دعاؤں میں چونکہ اس کی خاص زبان اور خاص ادب اور خاص لہجہ تھا، لہذا اس میں گڑبڑ ممکن نہیں ہو سکی، اس میں تحریف ممکن نہیں ہو سکی، اور ان کے جو تعلیمات، ان کی نورانیت جیسی تھی ویسے ہی رہی. ان میں اصول زندگی موجود ہے، ان میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کا طریقہ موجود ہے. زندگی کیسے گزاریں، گھر بار کیسا ہو، ماں باپ کا کردار کیسا ہو، دونوں شوہر کیسے ہوں، عالم اور امت کا اور عوام کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز اس دعا میں، توحید سے لے کر اور قبر و قیامت تک کے احوال کو ان دعاؤں میں بیان کیا گیا ہے. اور انہی دعاؤں میں سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہیں. اور اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق دعاؤں کا، تو ایسے بے شبہ خزانے آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ ائمہ نے کس طریقے سے اتنے اہم ترین مطالب کو ایک چھوٹے سے فقرے میں، چھوٹے سے جملے میں، چھوٹے سینٹنس میں سمو دیا ہے. آپ کی جیسے سم ہوتی ہے نا، اس کے اندر کیا آپ کا پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، آپ کا پورا حساب کتاب موجود ہوگا. اسی طریقے سے ائمہ نے کیا کام کیا ہے، چھوٹے سے فقرہ جملے میں بہت بڑی بڑی تعلیمات کو، بڑے بڑے اصول زندگی کو آئمہ نے ان جملوں میں سمو دیا. ان میں سے ایک دعا کہ جو مومن کی جسے نشانی کہا گیا ہے وہ ہے دعائے عہد، امام زمانہ سے دعائے عہد. الحمدللہ حقیر کو یہ توفیق ہوئی کہ آج سے کوئی شاید 8 سال یا لگ بھگ اسی کے میں نے اس کی ایک شرح لکھی تھی، اور ابھی اپنے استاد قرآن مفسر قرآن حضرت آیت اللہ محسن قراتی کی ایک تفسیر میں نے دیکھی، تشریح دیکھی اس دعا کی، کہ جس میں انہوں نے اس کے 11 نکات بیان فرمائے تھے. وہ اور اپنے مندرجات کو اور اپنے اس تحقیقی مواد کو ساتھ ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ جو حالات حاضرہ ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کریں، کس طریقے سے امام کی معرفت. اگر امام کی معرفت چاہیے تو ہمیں دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، لیکن دعاؤں کو پڑھنا صرف یہ نہیں ہو کہ ایک پڑھ رہا ہو باقی سن رہا ہو، جیسے کل آپ دعا عرفہ میں کر رہے ہوں گے معذرت کے ساتھ. دعا عرفہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اجتماع ہوتا ہے، لیکن یہ دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا مقدمہ ہوتا ہے. جس طرح مجلس میں آنا مقدمہ بنتا ہے کہ ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت میرے دل میں آ جائے. میں مجلس میں جاؤں لیکن میرا دل اہل بیت کی نورانیت سے منور نہ ہو، ان کے ذکر کی خوشبو سے معطر نہ ہو میری زندگی، تو مجلس میں جانے کا کیا فائدہ. محفل میلاد کے بعد میرے عقائد میں مضبوطی آنی چاہیے، استقام آنا چاہیے، میری محبت بڑھنی چاہیے. اگر محفل میلاد میں جانے کے بعد میرا عقیدہ کمزور ہو جائے تو ایسے محفل میلاد کا کیا فائدہ. تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، دعائیں پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. یہ دعا ہے جس کے لیے کہا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام کے ہم رکاب لڑے، وہ 40 دن نماز فجر کے بعد بلا ناغا پہلے دن سے 40ویں دن تک یہ دعا عہد پڑھے. اگر وہ مر بھی جائے گا، جیسے کہ اس دعا میں بھی ہے اور روایت میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ اگر مومن مر جائے امام کے ظہور سے پہلے تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا، اٹھ تیرے امام کا ظہور ہو گیا ہے. اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی معتذرا. اے خدا مجھے میری قبر سے اٹھانا اگر موت میرے اور میرے امام کے درمیان حائل ہو جائے. 40 دن صدق دل سے پڑھیں تو پھر کیا ہے، وہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ کہا گیا کہ 40 دن جو خلوص نیت سے عمل کرے گا وہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان پہ جاری ہوں گے. وہ 40 دن جس کو چلہ کہا گیا ہے، آیت اللہ العظمہ جواد عاملی دامت برکت، تو فرماتے ہیں اول ذی قعدہ سے دہم ذی الحجہ تک، یعنی عید بقرعید تک یہ 40 دن بنتے ہیں. ان 40 دنوں میں حضرت موسیٰ کو یہی نماز جو ابھی آپ نے پڑھی، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 ایڈیشن کی 40 راتوں کا مہمان بنے. یہ چلائے موسیوی تھا کہ جس میں خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے شب و روز جو ہے وہ روزے رکھتے تھے اور راتوں کا عبادت کرتے تھے. یہ 40 دن رات کیا تھے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہو. 40 دن انسان خلوص سے پڑھے. اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں کل سے شروع کریں 40 دن تک، پہلی محرم سے شروع کریں مثال کے طور پر، اور امام حسین کے 40 تک وہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. پہلا نقطہ جو استاد محرم نے فرمایا، اور اسی میں مزید اپنے نکات اضافہ کر رہا ہوں، امام زمانے سے رابطہ اجتماعی ہونا چاہیے، انفرادی رابطہ اہم نہیں ہے. جس کو میں نے کل کہا تھا میں نیک ہوں، بہت اچھا ہے، نمازی ہوں، بہت اچھا ہے، لیکن اگر میری اولاد میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتی، میری نوجوان نسل جو ہے وہ مسجد میں نہیں آتی، اور میں نے تبلیغ نہیں کی، میں نے میسج نہیں پہنچایا، تو ایسی نمازوں کا کیا فائدہ کہ میں اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنا سکا، یا اس کو امر بالمعروف نہیں کر سکا، یا اس کو سمجھا نہیں سکا. تو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ، نیک کردار، نیک صفت، اہل تقویٰ ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے امام زمانہ کے لیے وہ ہے اجتماعی سوچ. سوسائٹی لیول کی سوچ، انسانیت کی سوچ، دوسرے الفاظ میں جو کہوں. اور یہ جو آپ روزانہ دعائیں ایک دعا پڑھتے تھے ماہ رمضان میں، اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، فقیروں کو غنی کر دے، روئے زمین پہ جتنے ہیں جتنے مسکین ہیں سب کو غنی کر دے، بے لباسوں کا لباس دے دے، بھوکوں کو کھانا کھلا دے. یہ وقت عصر کی خاص طور پر دعا ہے، امام زمانہ کے انقلاب کے وقت کی دعا ہے. لیکن پھر بھی دعا کریں تو اجتماعی رابطہ ہونا چاہیے. کیسے پتہ چلے اجتماعی رابطہ ہونا چاہیے؟ اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائی عنی وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات، میری طرف سے اور کل مؤمنین و مؤمنات کی طرف سے. یعنی سوچ تمہاری اجتماعی ہو. اگر اجتماعی سوچ ہم میں بیدار نہیں ہوگی، ہم امام کا استقبال نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہوتا کہ میں صرف چاہتا کہ میں ہو جاؤں، نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں مہدوی سوچ رکھتے ہیں، جو انقلاب مہدوی برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کرو، رابطہ برقرار کرو. تنہ تنہا اچھا ہونا، امام زمانی ہونا، ولایتی ہونا کافی نہیں ہے. عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، جمیع یعنی کہتے ہیں التماس دعا، جمیعن کیا مطلب، یعنی سب مؤمنین سے التماس دعا جتنے نماز میں ہیں. عنی عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، یعنی سوچ تو تمہاری اجتماعی ہو. کم سے کم سوچ کے مرحلے پہ تو انسان پوری انسانیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے سوچے. مثلا میں سوچوں خداوندہ مجھے پیسہ ملے، مجھے رزق ملے، میں تمام بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ یقین کیجئے کہ آپ کو تمام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نیت کے مرحلے میں سچے ہیں، اتنے وسیع النظر ہیں، وسیع القلب ہیں. دو، چونکہ امام گلی کوچے کا امام نہیں ہے، مسجد کا پیش نماز نہیں ہے، وہ ایک شہر کا امام نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا امام ہے، پوری دنیا کا امام ہے. ابھی آپ نے کیا ذر پڑھی، السلام علیک یا امام الانس والجان، انسانوں کا امام، جنوں کا امام، یعنی جہاں تک انسان ہے وہاں تک امام کی امامت کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. پس جب امام عالمی ہے، جب مراد عالمی ہے، تو مرید کی سوچ کو بھی عالمی اور انٹرنیشنل ہونا چاہیے. امام کسی اور نہج پہ جا کے سوچے اور میں بہت ہی چھوٹی سطح پہ جا کے سوچوں، یہ زیب نہیں دیتا. امام کے ہمراہ ہونے کے امر لی امرکم متبعون، شب جمعہ کیا پڑھتے زیارت میں، میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے. مولا حسین ان تمام ائمہ کے لیے، صرف امام حسین کے لیے نہیں ہے، امری لی امرکم متبعون. واضح سی بات ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت کہہ رہی ہے، زیارت کہہ رہی ہے، میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے. خب امام کے امر کے تابع ہونا چاہیے میرا امام عالمی سطح کے لیے سوچے، امام کا دل جو ہے آیت اللہ زکزکی کے لیے تڑپے اور دھڑکے، اور میں بیٹھ کے جو ہے وہ چار پیسے گن لوں، اور جو ہے وہ چار دن کی زندگی میں جو مثال کے طور پر ہمارے افراد ہیں ان کو بھول جاؤں. امام کا دل جو ہے، امام کی توجہ جو ہے امام موسیٰ صدر کی طرف ہو کہ نہیں معلوم وہ زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے، لیکن مجھے نہیں معلوم. عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، میرا دل کشمیریوں کے لیے دھڑکے کہ کس طرح ان پر ظلم ستم ہو رہا ہے. امام تو سوچ رہا ہے، کیا یہ جو کچھ بھی مسلمانوں پر حالات وارد ہو رہے ہیں، شب و روز ستم کیا جا رہا ہے، کیا امام زمانہ اس سے لا تعلق ہیں، بے خبر ہیں، یا امام کا کوئی تعلق بنتا ہے ان حالات و باقی سے؟ جب وہ کہتے ہیں السلام علیک امام الانس والجان، اے انسانوں کے امام، تو کشمیری انسان ہے یا نہیں ہے؟ امام لا تعلق رہ سکتے ہیں کشمیری مظالم پر، بحرین پہ ظلم ہو رہا ہے، امام لا تعلق رہ سکتے ہیں یمنیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، 3 سال سے زیادہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں سعودی اور ان کے اتحاد کی طرف سے، امام لا تعلق رہے. میں لا تعلق ہوں، میرے امام الاجل اسا کلام ہل بسر، پلک جھپکتے آ جائیے، تو میں وہ سوچ تو پیدا کروں، میرا امر امام کے تابع کہاں ہوا؟ میں زور و شور سے تو کہتا ہوں امر لی امرکم متبعون، میرا امر آپ کے امر کے تابع، لیکن میں امام کے تابع نہیں ہوں. اگر ہوتا تو میری سوچ اجتماعی ہوتی. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں تشیع کی اجتماعیت کے لیے فکر کرنی چاہیے، مجھے تمام افراد کو گلے لگانا چاہیے، ہاں اس کے بعد میں دیکھوں کون غلط ہے کون صحیح ہے. اگر کوئی غالی ہے، کوئی مقصر ہے، کوئی نصیری ہے، اس کی واضح ڈیفینیشن ہونی چاہیے، نہ کہ ہر ایک کو غالی مقصر کے چھڑی سے ہانکنا شروع کر دیں اور سبھی کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیں، ہرگز نہیں. بلکہ تشیع کو اس وقت ضرورت ہے ہمدردی، دل سوزی، تالیف قلوب، دلوں کا جمع ہونا. تو جب امام عالمی سوچ رکھتا ہے اور عالمی کام کرے گا، انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کرے گا، تو پھر امریل امر کو متبعون کا جملہ کہنے والے شیعوں کو بھی اپنی سوچ تھوڑی سی تو اوپر کرنی چاہیے نا، کہ کم سے کم ہماری سوچ ریجنل سطح کی صحیح چل، ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر نہیں سوچتے. آپ تصور کیجئے، علامہ عارف حسین حسینی 5 اگست جن کا یوم شہادت تھا، اور اسی مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں ہی اسلامی لحاظ سے آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ ایک سندھ کے اور ایک بلوچستان کے عالم دین نے کہا جو قمے پڑھتے تھے، بھائی ہمیں ایسی جگہ بھیجو جہاں پہ آج تک کوئی نہیں گیا ہو، ہم تبلیغ وہاں کریں گے محرم میں یا رمضان میں جا کر. ان کا ٹھیک ہے، ان کو ایک دور دراز علاقے بھیج دیا، پہلے بس سے گئے، پھر ٹریکٹر سے گئے، پھر میں جانے کی سائیکل پہ گئے، آخر میں کہتے ہیں خچر پہ بیٹھ کے گئے. وہاں پہنچے تو تھکار کے برا حال، کہیں گے جس چارپائی پہ آگے بیٹھا مسجد کے باہر، تو وہاں پہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے، کہیں گے آج تم اسی جگہ بیٹھے ہو جہاں 1984 کے بعد قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی تشریف لائے. یہ سمجھتے تھے شاید یہ جگہ میں نے ڈسکور کی ہے. پتہ چلا 1985 میں قائد شہید بلوچستان کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں ہو کے چلے گئے. تصور کر سکتے ہیں آپ، امام عالمی سوچ رکھتا ہے میں کم سے کم تھوڑی سی تو سوچ پیدا کروں نا، میں اپنے خطے کے لیے نہیں سوچ رہا، میں اپنے ملک کے لیے نہیں سوچ رہا، میری پوری توجہ میری انکم اور میری جیب پر ہوتی ہے. لہذا کہا کہ امام اگر عالمی سوچ رکھتا ہے تو تمہیں بھی سنخیت کے تحت امام کی سوچ کا تابع ہونا چاہیے، امر الی امر کو متبعون کا مزاق ہونا چاہیے. تیسرا، سرحدوں سے ماورا امام سے محبت ہونی چاہیے، امام سے عشق، امام سے رابطہ، امام سے محبت سرحدوں سے بالا ہو. کہا کہ من مشارق الارض و مغاربها سهلها و جبلها برها و بارها. امام کی محبت میں تقسیم مت کرو، جہاں جہاں انسانیت ہے، رنگ، ثقافت، نثر، لہجہ، زبان، روایات، معاشرتی روایت، سب سے بالا تر ہو کر امام کی محبت کو عالمی بناؤ، انٹرنیشنل لیول پر پہنچاؤ. من مشارق الارض، مشرق ہو یا مغرب، چٹیل میدان ہو یا پہاڑ ہو، خشکی ہو یا تری ہو، امام یعنی کس طرح کہہ رہے کہ جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی اس کے لیے سوچو. آج جو ہمارے ملک میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اہل تشیع پہ ہو رہا ہے، اہل سنت پہ ہو رہا ہے، مسیحوں پہ ہو رہا ہے، ہندوؤں پہ ہو رہا ہے، آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ کے واقعات سے لوگ جو ہیں وہ معصوم بچے جو ہے وہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں، یہ ظلم و ستم ہے. کیا ہم نے کبھی ان پہ آواز اٹھائی؟ کبھی بولے؟ کبھی آیت اللہ ابراہیم زکزکی کے لیے؟ کیونکہ ہمارا کام تو صرف دعا کرنا ہے، ہم تو مظلوم قوم ہیں، مظلوم کربلا کے ماننے والے، ہمیں تو پٹھنا آتا ہے، ہمیں تو جنازے اٹھانے آتے ہیں، ہمیں بولنا نہیں آتا، ہمیں استقامت نہیں آتی، ہمیں جہاد نہیں آتا، ہمیں تلوار اٹھانی نہیں آتی، ہمیں اجتماع کرنا اور جمع ہونا اور اتحاد کرنا نہیں آتا، ہم لوگ بیٹھ کے صرف مسجدوں میں دعا کرتے ہیں الہی آمین الہی، اس کے بعد گھر کو چلے جاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام، میٹھا میٹھا اسلام، کہ ہم خورمہ ہم ثواب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن امام زمانہ کے لیے یہ سوچ نہیں چلنے والی ہے. من مشارق الارض و مغاربها، مشرق و مغرب میں جو انسانیت تڑپ رہی ہے اس کے لیے سوچو، سہل میں جو میدانی علاقوں میں ہو یا کوہستانی سلسلوں میں ہو، خشکیوں میں ہو یا تریوں میں ہو. پھر کہا کہ صرف اپنی طرف سے امام کو سلام نہیں دو، امام سے رابطہ برقرار نہیں کرو، نسل گزشتہ اور نسل آئندہ سب کو شامل کرو. عنی وعن والدیا، والدیا یعنی میرے والدین یعنی نسل گزشتہ، وعن ولدی اور میری اولاد، اور پھر کہا وہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، اے خدا میرے سلام پہنچا میرے امام زمانہ تک میری طرف سے، بات ختم نہیں ہوئی، میرے والدین نسل گزشتہ کی طرف سے، میری آنے والی نسل کی طرف سے، اور پھر پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں جو انسان امام زمانہ کا عاشق ہے اس کی طرف سے امام کو سلام پہنچا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. پھر پانچواں نقطہ یہ ہے کہ کتنی مقدار میں زینت عرش اللہ و مداد کلمات، عرش خدا کے وزن کے برابر. میں تصور کر سکتا ہوں، تول سکتا ہوں عرش خدا کو؟ نہیں. کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے تولنا عرش خدا کا وزن کیا ہے، خدا کے کلمات کیا ہیں. کلمات کون سے ہیں؟ وہی ہیں کہ سمندر سیاہی بن جائیں، پتے ورق بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں، لیکن کلمات خدا ختم ہونے والے نہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمات خدا سے معنی یہ مراد لیا گیا ہے وہ ہم اہل بیت کے فضائل و مناقب ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. لہذا کہا کہ زینت عرش اللہ، اللہ کے عرش کے برابر اتنا درود و سلام ہے، وہ مداد کلمات ہے اس کے کلمات کے برابر. اس کے بعد کہ منتہا رضا، جس سے تو راضی ہو جائے، وہ ماں آحسا کتاب ہو وہ احاطہ بہ علم ہوں، جسے تیری کتاب نے جمع کیا ہو، تیرے علم نے احاطہ کیا ہے. میں کہ اے خدا مجھے، میں نے ایک درود بھیجا ہے، اس درود کو تو اپنے عرش الہی کے وزن کے برابر کر دے تاکہ میرے امام زمانہ تک پہنچ جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر فرمائے کہ دیکھو عاشق بننا چاہتے ہو، امام کے محب بننا چاہتے ہو، امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ ہم تمہیں ایک گر سکھاتے ہیں، 40 دن خلوص سے یاد کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ 41واں دن آئے اور دعا کی کتاب سائیڈ میں آئیے، یہ مقصد ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مسجد گوہر شاہ سب نے دیکھی امام رضا کی زیارت کے لیے، کہ جو نہیں گئے دعا کریں خدا انہیں سامل الحجت حضرت امام رضا کی زیارت با معرفت نصیب فرمائے. مسجد گوہر شاہ، یہ ایک خاتون تھی نیک، یہ تعمیر کروا رہی تھی، نقاب لگا کے آتی تھی، روزانہ معائنہ کرتی تھی. ایک مزدور نے اس کو نقاب جب اس نے الٹی تو اس کو دیکھا، اس کا عاشق ہو گیا. اب روزانہ آ کے کھڑا ہو جاتا کہ یہ خاتون آئے گی اور یہ یہاں سے گزرے گی اور دیکھے گی، میں اس کو دیکھوں گا. نوجوان تھا، عاشق ہو گیا. یہ چونکہ پاک دامن عورت، یہ سمجھ گئی اس کی نظریں گڑبڑ ہیں. عورت اگر گرین سگنل نہ دے، دنیا کا کوئی بدترین بد کردار شخص اسے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. بچیوں کی تربیت کے لیے ائمہ نے اور امام علی نے جو تربیت نکات بیان کیے ہیں اس کو اگر مد نظر رکھیں تو ہماری تربیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. سمجھ گئی، یہ بیمار ہو گیا، اس نے آنا جانا چھوڑ دیا، یہ بیمار ہو گیا، بستر پڑ گیا. اس کی ماں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا شادی کروں گا تو امیر زادی سے کروں گا. کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ امیر زادی تو اس کا معذور. کہا کہ مر جاؤں گا میں، تو میرا پیغام ہے شادی لے کے جا. بیچاری کیا نہ کرتی، گئی شادی کا پیغام. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، اس سے کہو کہ فلاں فلاں مستحبات کے ساتھ جو روایات میں ذکر کیے گئے ہیں تو نماز شب پڑھ لے. اگر یہ نماز شب پڑھ لے گا 40 دن تک میں اس سے شادی کر لوں گی. کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو تو اسپرنگ لگ گیا، کرنٹ لگ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، عاشق تھا، عاشق ہوتا تو پھر ویسے کام کرتے. 40 دن گزر گئے، ان مستحبات کے ساتھ جو روایات میں ذکر کی گئی اس سے نماز شب پڑھی. 41واں دن، 42واں دن، 45واں دن، 50واں دن، 60واں دن، 80واں دن. بھائی کہاں ہو؟ آ جاؤ. پیغام بھیجا، اگر تم نے اپنے وعدے پہ عمل کر لیا تو میں اپنے وعدے پہ عمل کر لوں گی. کہا کہ پہلے میں تیرے حسن کا عاشق تھا، اب تیرے حسن کے خالق کا عاشق ہو گیا. 40 دن کے بعد مومن کا سفر رکتا نہیں ہے. 40 دن پڑھوں میں گن کے 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40، اس کے بعد بغل میں چلو جی چھٹی. نہیں، یہ تو 40 دن ابتدائی عشق تھا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ 40 دن تو ٹیسٹ تھا آپ کا کہ بھائی آپ یہ دیکھیں آپ با ایمان ہیں یا نہیں ہیں، محبت ہے عشق امام سے یا نہیں ہے. کہا کہ امام سے عہد روزانہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں دو چیزوں کو کہا روزانہ کرو، ایک چھٹے معاملے کا امام حسین کی زیارت روزانہ، اور ایک امام زمانہ سے عہد. اگر یہ دو چیزیں مومن کے نامہ اعمال میں آ جائے وہ مومن کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. امام حسین کی زیارت، چھت پہ کھڑے ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کافی ہے یہ امام حسین کی زیارت سے. اور روزانہ امام زمانہ سے رابطہ، اللہم انی اجدد لہ فی ذبیحت یومی ھذا، آج کے دن عہد کر رہا ہوں. 40 دن ہو گئے، 41 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 4 سال ہو گئے، مومن روزانہ پڑھتا رہتا ہے. اور پھر کہا یہ جو رابطہ ہے امام سے، یہ گریجولی آگے بڑھنا چاہیے، اسٹل پوزیشن میں نہ ہو، جمود کے شکار نہ ہو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، 40 سال سے عزاداری کر رہے ہیں جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. نہیں، یہ رابطہ بڑھنا چاہیے، گریجولی بتدریج اضافہ ہونا چاہیے. کہا اللہم انی اجدد لہ فی ذبیحت یومی ھذا فما عشت من ایام عہدا و عقدا و بیعتا، عہد، عقد اور بیعت، 3 لفظ استعمال کیے امام نے یہاں پر. عہد کروں، یعنی عہد کیا ہے؟ وہ قلبی رابطہ ہے میرا اور کسی شخص کے درمیان. ممکن ہے کہ یہ عہد ہو لیکن یہ کافی نہیں ہے. پھر کہا کہ نہیں، ایک اور رابطہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ عقد کا رابطہ. عقد کیا ہوتا ہے؟ دو بغیر ملے ہوئے انسانوں کو جوڑ دینا. عقد نکاح، ایک لڑکا اور لڑکی آتے ہیں اور عقد نکاح میں جوڑ جاتے ہیں. امام سے عہد کافی نہیں ہے، ممکن ہے کہیں پیر پھسل جائے، کہیں ایمان متزلزل ہو جائے، کہیں دنیا سامنے آ جائے. کہا کہ عقد کرو، یعنی رشتہ مضبوط کرو. پھر کہا رشتہ بھی ہو اور عہد بھی ہو، یہ بھی مضبوط نہیں ہے. تسلیم ہونا چاہیے امام کے لیے، سر تسلیم خم ہونا چاہیے امام کے لیے. عہدن و عقدن و بیعتن، بیعتن یعنی مولا میں تسلیم ہوں کہ جو آپ کہیں گے اسے میں قبول کروں گا. اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے امام کہاں لے جانا چاہ رہا ہے، چھٹا امام ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے؟ عہد نہیں، قلبی رابطہ نہیں، گرہ نہیں مضبوط، بلکہ اس سے بڑھ کر تیسرا رابطہ کیا ہے؟ وہ ہے تسلیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، یہ اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ جو صاحبان عصمت ہیں، یسلموا تسلیما، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اگلا نقطہ کیا ہے؟ یہ جو امام سے رابطہ، اس پہ فخر کروں، منہ چھپائے نہیں پھروں کہ میرا امام سے رابطہ، فخر کروں. کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ اپنے گھر میں ایسی جگہ آویزا کرتے ہیں جہاں سب دیکھ سکیں، گھر کے باہر لکھتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، کیوں؟ وہ پتہ چلے خدا کا فضل ہے، میں نے حق حلال سے کمایا ہے. کہا کہ امام زمانہ سے رابطے پہ فخر کرو. کہا کہ لہو فی عنقی، یہ رابطہ میں نے گردن میں ڈالا ہوا، امام آپ کی بیعت کا رابطہ میری گردن میں، فخر کے ساتھ میں دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد کہا ایک مرحلہ نہیں، جس کو میں نے کہا کہ وہ مناظر جس سے ہمیں تشیع کو مضبوط کرنا چاہیے، وہ یہ چیزیں ہیں. کہا کہ اب 8 گروہ تیار کرو. یہ جو میں کہہ رہا تھا کل، میں نے کہا تھا ٹیم ورک، اجتماعی سوچ، گروہی سوچ ہونی چاہیے، انفرادی طور پر اچھا ہونا کافی نہیں ہے. وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ یہاں سے پتہ چلے گا، دعا عہد سے. اللہم اجعلنی من انصارہی و آوانہی و الذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لاوامرہ والمستشہدین والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدہ والممتثلین لاوامرہ، یہ بھی ہے فی اوامرہ، یہ 8 گروہ ہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ اللہم اجعلنی من انصارہ. پہلا نقطہ کیا ہے؟ اے خدا مجھے قرار دے امام کے ناصروں میں سے. اس کا مطلب ایک ٹیم الگ سے موجود ہے جن کو ناصرین امام زمانہ کہا جاتا ہے. یہ میرا کام ہے، میں تلاش کروں کہ خدا مجھے امام کی ناصرین ٹیم میں شامل کر دے. تب بس مجھے ٹیم چل کے تو نہیں آئے گی نا، مجھے تلاش کرنا چاہیے. یہ کہ دعا کر کے بیٹھ جاؤں انشاءاللہ ناظرین کی ٹیم میرے گھر پہ دستخط دے گی، ای میل کرے گی، واٹس ایپ کرے گی، انشاءاللہ میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. نہیں، خود کوشش کرو کہ ناصرین کون ہیں. جمع ہے ناصرین، جمع کہ ناصرین یعنی ایک ٹیم ہے، ایک نہیں، 4 نہیں، کچھ افراد ہیں جو امام کی نصرت کر رہے ہیں اس زمانے میں، ان کو تلاش کرو. من فی آوان ہی، امام کے آوان و مددگاروں کو تلاش کرو، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرو. وہ زابینان ہو، زابینان ہو یعنی امام سے ناگوار باتوں کو دور کرنے والی ایک ٹیم ہے، وہ ٹیم کون سی ہے؟ تلاش کرو، دیکھو اس دنیا میں کون ہے، اگر نہ ہوتے تو یہ آپ کی دعا ابس و بیکار ہوتی. اس زمانے میں امام کے ناصر موجود ہیں، اس زمانے میں امام کے آوان موجود ہیں، اس زمانے میں زابین کا گروہ موجود ہے جو امام کے قلب مبارک پر وارد ہونے والے ناگوار حالات کو اور واقعات کو امام پر پہنچنے سے پہلے دور کر دیتے ہیں. یہ وہ ابو اسامہ سیداوی یا اس جیسے افراد ہیں جو امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر تیروں کا اپنے سینے پہ لے رہے تھے. توجہ کیجیے گا، میں تلاش کروں، مجھے اس ٹیم میں سے کرا دے، وہ ٹیم کہاں ہے دیکھوں میں. تیسرا کیا، وزابین ناگوار، جو ناگوار گزرتا ہے. میں نے کہا یہ عالمی حالات اس وقت ہیں، کیا امام پر ناگوار نہیں ہیں؟ امام خوش ہیں اس پر، کشمیری کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، بحرین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یمن پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، نائجیریا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا امام اس پہ خاموش ہیں، خوش ہیں، ناراحت ہیں، ناراض ہیں، کیا ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو موقف ہوگا نا امام کا، ایسا تو نہیں امام لا تعلق ہوں. لہذا کہا والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، سرت کرنے والی ٹیم امام کے حاجات کو پورا کرنے والی ٹیم میں سے میرا شمار ہو، امام کے عوامر اور حکم پر کما حقہ عمل کرنے والی ٹیم میں مجھے شمار کر دے، امام کا دفاع کرنے والی ٹیم میں مجھے شمار کر دے، امام کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جلدی کرنے والی ٹیم میں مجھے شامل کر دے، اور خدا مجھے اس ٹیم میں شامل کر دے جو امام کے سامنے شہید ہونے والی شہادت کو سب سے آخر میں رکھا ہے، سب سے آخر میں رکھا ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سا دھڑکا ہوتا ہے نا، کہا کہ پہلے انصار میں شامل ہو جاؤ. اب یہاں پہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے کہ امام کی مدد کرو، تو جہاں مدد کی ضرورت ہے وہیں تو ناصر، وہیں تو مددگار کا معنی سمجھ میں آتا ہے. میں یہ ابھی گرمی کا زمانہ ہے اور یہاں ہیٹر لا کے رکھ دوں، آیا یہ ہیٹر کا لانا، گرمی زا وسائل کا لانا، کیا عقلمندی کا کام ہوگا؟ یا کہیں سردی اور میں اے سی چلا دوں، ایئر کنڈیشن چلا دوں، کھڑکیاں کھول دوں؟ نہیں، ایئر کنڈیشن ٹھنڈی ہوا کی مشین وہاں پہ کام آئے گی جہاں گرمی ہو، گرمی زا وسائل وہاں پہ ہوں کہ جہاں سردی ہو، اور جہاں پہ نصرت نہ ہو وہاں پہ نصرت کی دعا کرنا ابس ہی بیکار ہے، ابس و بیکار ہے. لیکن جہاں نصرت موجود ہو، چاہیے امام کو ناصر چاہیے ہو، وہاں کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ خدا تمہیں امام کی ناصرین ٹیم میں شامل کرے، اور تم یہ دعا کر کے بیٹھ نہیں جاؤ ایسے کر کے. کبھی آپ نے کیا ایسا کہ اے خدا میرے انکریمنٹ میں اضافہ کر دے اور گھر جا کے سو جائیں اور آفس میں جا کے کام نہ کریں، اوور ٹائم نہ لگائیں، اس انکریمنٹ کے لیے، اس بونس کا حاصل کرنے کے لیے میں چار گھنٹے اضافی ٹائم دینے کے لیے چاہیے یار دو مہینہ، تاکہ پورا سال جی 10 مہینے مجھے زیادہ تنخواہ ملے، وہاں عمل کر رہا ہوں، لیکن یہاں امام کے لیے اللہم اجعلنی من انصاره واوانه والسلام علیکم، نامہ تمام، ختم، چھٹی، تبرک لیا، گھر کو چلے گئے. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی ولایت ہے امام زمانہ کی، تصور کیجیے. تو تلاش کریں وہ ٹیم کیا ہے، آج وہ ٹیم موجود ہے، وہ ٹیم سید علی خامنائی کی شکل میں موجود ہے، وایت اللہ سیستانی کی شکل میں موجود ہے، وہ حسن نصر اللہ کی شکل میں موجود ہے، وہ ابراہیم زکزکی کی شکل میں موجود ہے، وہ یمن کے انصار اللہ ہیں، وہ حزب اللہ بحرین ہیں، وہ فلسطین کے نوجوان ہیں، ہر ملک میں ایک محشر بپا ہے. یہ وہ افراد ہیں جو اس وقت امام زمانہ کی نصرت کر رہے ہیں. امام زمانہ کو آج کس قسم کی مدد چاہیے؟ یعنی امام کو مدد کی ضرورت نہ ہو آپ کے خیال میں، اور میں دعا کی جو اللہ کہ چلو بیٹا تمہارا کام تو کچھ ہے نہیں، لگے رہو، رٹتے رہو، پڑھتے رہو، جیسے آپ نے دیکھو بچوں قرآن پڑھو تو سر ہلا لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، صدق اللہ العلی العظیم. خدا کہہ رہا ہے تمہارے کو کام تو ہے نہیں، تم شیعہ کوٹنے کاٹنے والے ہو، نہ تمہیں آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کوئی فرصت ملتی ہے، کہتے تم بس یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم اجعلنی من انصاری، बस यही काम करो तुम लोग, रट्टा लगाए जाओ, पढ़े जाओ, सर घिसे जाओ अपने। नहीं, इसका मकसद है, इसकी हकीकत है। इमाम कह रहे हैं जहाँ नुसरत है, इमाम को किस चीज़ की नुसरत चाहिए, इमाम को किस चीज़ की मदद चाहिए? इमाम को आज ज़रूरत है, इमाम को अपने मकासद के लिए। इमाम का मकसद क्या है? दुनिया में इस्लाम फैले, इमाम का ये मकसद है। शरीयत फैले, इंसानियत को अमन व सुकून हो, कुरान की बालादस्ती हो, ये इमाम के मकासद है या नहीं? इसके अलावा भी कोई और हैं कि इमाम आके जिन्नातों की शरीयत को नाफिज करेंगे, परियों के और कोकाफ के जिनों का कोई निज़ाम लेकर आएंगे? नाऊज़ बिल्लाह, इमाम इंसानों की शरीयत लेके आएंगे, जो रसूलुल्लाह लेकर आए, जिसके लिए इमाम अली ने जिहाद किया, जिसके लिए इमाम हसन ने खून दिया, जिसके लिए इमाम हुसैन शहीद हुआ, जिसके लिए आइमत आरी ने दर दर की सौबतें बर्दाश्त की हैं, वही शरीयत, वही कुरान, वही निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आएंगे। तो आज इमाम को ज़रूरत है नासिरीन की, तो इमाम को ज़रूरत है इमाम के मकासिद की। दर हकीकत मदद करने वालों की वो टीम तलाश करें अज़ीज़ा निगरामी। अगर हमने टीम दुआ की और उसके बाद रखा और चले गए, इसका मतलब है दुआ पूरी नहीं हुई हमारी। टीम अल्लाहुम्मा जअलनी, मुझे करार दे उनमें से कि जो इमाम की नुसरत कर रहा है। ये आठ गिरोह हैं, तशय्यु को ऐसे मजबूत करें, विलायत अली के नाम पे लोगों को मुत्तहिद करें। कल भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूँ। और फिर एक जुमला जो मैंने कल कहा था, उसके ज़ेल में कोई दो तीन फिक्र अर्ज करूँ, और बाकी मानदा वक्त में जो वक्त बचा है उसमें हालात हाजा का जिक्र करूँ ताकि वक्त पूरा हो जाए। अल्लाहुम्मा अरिनी तलअत अर-रशीदा वल गुर्रत अल-हमीदा। तलअ तुलू से है, रशीदा यानी जो मर्द रशीद कहते हैं ना, जो बिल्कुल पुख्ता उम्र को पहुंच गया हो, जिसमें कोई कमी बेशी ना हो। इमाम वो आफ्ताब है, रिवायात में इमाम को आफ्ताब से तशबीह दी गई है। वो जब रोशन होगा तो पूरा आलम रोशन हो जाएगा, यानी जब तुलू करेगा तो पूरा आलम तुलू कर जाएगा। सूरज जब निकलता है ऐलान नहीं करता, दरवाज़ा नहीं खटखटाता कि मैं निकल गया हूँ, अपने दरवाज़ों को खोल दो, खिड़कियों को खोल दो। सूरज का वजूद अपने वजूद के ज़रिए से, अपनी ज़ौफ़िशानी के ज़रिए से ऐलान करता है कि दिन निकल गया। आज नस्बतन तारीकी है, नस्बतन तारीकी, क्योंकि इमाम के वजूद से कम हक कोई मुस्तफ़ीद नहीं है। हम इमाम को इस ज़माने गैबत में बादलों के पीछे छुपे हुए सूरज से तशबीह दी गई है, तो इसे तशबीह बहुत सारे नुकात हैं, उसको छोड़ रहा हूँ मैं। इमाम की विलायत का सूरज जब पर्दे गैब से तुलू होगा, मौजूद है अभी, हमें नज़र नहीं आ रहा, गायब वो नहीं है, गायब हम हैं। गायब उसे कहा जाता है जो अपनी ड्यूटी को अदा ना करे। मसलन इमाम जमा हमारे नहीं हैं, अरफा पे गए हैं, वो गायब हैं, यानी जो उनकी ड्यूटी थी उसको छोड़कर वो ड्यूटी किसी और दे के चले गए, ये गायब हैं। लेकिन जो मौजूद है वो मौजूद है, जो अपनी ड्यूटी का अंजाम नहीं देता उसे गायब कहा जाता है। इमाम गायब नहीं है, गायब हम हैं। वो अपनी ड्यूटी को पर्दे गैब में भी अंजाम दे रहा है और हम अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे रहे, गायब हम हैं। गायब वो नहीं है। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम की इमामत और विलायत का सूरज जब पर्दे गैब से तुलू होगा तो पूरा आलम तुलू कर जाएगा, और उस वक्त जो हालात होंगे वो इंतहाई इंसानियत, इंतहाई दर्जे की इंसानियत लोगों में आ जाएगी। यहां तक कहा गया है एक मोमिन दूसरे मोमिन की जेब में हाथ डालेगा और उसे जितनी रकम चाहिए होगी वो निकालेगा, बकिया रख देगा। इतनी सदाकत, इतनी सच्चाई, इतना खुलूस लोगों के दरमियान, प्यार मोहब्बत होगा। शेर और बकरी एक घाट से पानी पियेंगे, और जो हालात वाकयात है बहरहाल वह से जोर के उसमें पारी धोना नहीं चाहता। अल्लाहुम्मा अरिनी, मुझे दिखा, अत्तलअत अर-रशीदा वल गुर्रत अल-हमीदा। गुर्रा हमीदा किसे कहा जाता है? वो पेशानी, इमाम की पेशानी, क्योंकि इमाम चौड़ी पेशानी के होंगे और आपका हुलिया मुबारक जो है बे नहीं ऐसे ही होगा कि जैसे रसूल अल्लाह का था। और रिवायात में मैं شکل و شمائل امام کے بیان کیے گئے ہیں کہ امام کا چہرہ کیسا ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا میرا 12واں بیٹا جو ہے وہ اس کا نام میرے نام پر, اس کی کنیت میری کنیت, اور اس کی شکل و شمائل و اخلاق مجھ پہ ہوں گے. کہا کہ غرۃ الحبیدہ. اس کے بعد کہا وقہ الناظری بنظر منی الیہ. کہا کہ خداوندہ میری آنکھوں میں ایک سرما لگا دے. لیکن یہ سرما عام سرما نہیں ہو, یہ ولایت اہل بیت کا سرما ہو. سرما لگاتے تھے پہلے زمانے میں, آنکھیں قوی ہوتی تھیں, تیز ہوتی تھیں, جو گرد و غبار ہوتا تھا وہ زائل ہو جاتا تھا. وکحل, وکحل یعنی میری آنکھوں میں سرما لگا دے. ناظری بنظرۃ منی الیہ, کہ مجھے میرا امام نظر آئے. علماء نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ امام کو امام کی نگاہ سے دیکھو گے تو امام نظر آئے گا, امام کو اپنی نگاہ سے دیکھو گے تو ایک عام بشر نظر آئے گا. امام کو پہچاننا ہے تو خود امام کے وجود سے امام کو پہچانو, جیسے کہ کل دعا عرفہ میں یہ مطالب ہیں اور دوسری جگہ پر بھی امام کے مطالب ہیں کہ خدا تو انت دللتنی علیکا, تو نے خود اپنے اوپر دلیل قائم کی. نے آئمہ نے جو خدا کو پہچانا ہے خود خدا سے پہچانا ہے, کوئی واسطہ نہیں بنا آئمہ کی معرفت میں. کوئی واسطہ بنے تو امام خدا کو پہچانے. امام اور خدا کے درمیان توحید رشتہ بلا واسطہ ہے, ڈائریکٹ ہے, مستقیم ہے. کیونکہ خدا کو پہچاننے کے لیے جو واسطے ہیں وہ خود حجاب بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا جو نائب زمین پر خلیفہ اور وسیع زمین پر ہے اس کو پہچاننے کے لیے بھی ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. امام کو امام کی نظر سے پہچانے, امام کو امام کے مقاصد کی نظر سے پہچانے. وَإِلَّا اگر امام کو دوسرے واسطوں سے پہچانیں گے تو وہ واسطے خود حجاب بن جائیں گے. وقت ہوئی نادری بن نظرت منی الیہ, امام کی نصرت کا حق ادا کریں. عزیزان گرامی, آج آپ دیکھیے کس طریقے سے دنیا دو سپر پاورز میں لڑ رہی تھی اور ایک سپر پاور کو ختم کر دیا گیا. درود بھیجے محمد وال محمد کا. اور آج صرف امریکہ ہے کہ جو اپنی بہادری کا سکہ جمانا چاہتا ہے, لیکن آج دنیا نے ایک چھوٹے سے ملک کے ذریعے سے کہ جہاں پر ولایت علی کا نظام نافذ ہے کس طرح وہاں امام کے سپاہیوں کو یہ قدرت دی کہ وہ اس اعلیٰ ٹیکنالوجی کو جس کا توڑ پوری دنیا میں کسی کے پاس موجود نہ تھا, وہ صرف جمہوریہ اسلامی ایران کی سپاہ پاسداران کے پاس موجود تھا. وہ راز انہوں نے لیا, وہ طریقہ انہوں نے اپنایا, وہ ریسرچ انہوں نے کی, اور اس کے بعد کیا ہوا, وہ ڈرون طیارہ پہلے تو اتار کے دکھایا تھا, اب مار کے گرا کے دکھا دیا. تم جسے سب سے بڑی طاقت کہتے ہو وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. آج آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی صرف سید علی خامنہ ہی کہ لوگ دنیا سوچنے میں مجبور ہوگی سپر پاور امریکہ ہے یا ایران ہے. آیا وہ سپر پاور ہے کہ جو اتنا بڑا 200 ملین ڈالر کا ایک جہاز بناتا ہے, جس کی رفتار اتنی ہوتی ہے, وزن اتنا ہوتا ہے اور اتنے سیکنڈ میں اتنے ہزار تصویر کھینچتا ہے, وہ زیادہ طاقتور ہے یا وہ ملک زیادہ طاقتور ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ جہاز جو کسی ریڈار سسٹم میں نہیں آتا تھا اس کو کشف کرے, اس کو ڈسکور کرے اور اس کو مار کے گرا دے. لہذا عراق کو ترنے والا سمجھا تھا, وہ سمجھتا یہ بھی کوئی سیستانی بھی کوئی ایسا عام سا مولوی ہوگا جو ڈر جائے گا, بھاگ جائے گا, چھپ جائے گا, جی کہیں دبک کے بیٹھ جائے گا، استغفر اللہ، ان کو پتہ نہیں تھا مرجعیت کی طاقت کیا ہوتی ہے، کس طرح ایک مرجع بوریا نشین آیت اللہ عظمہ سیستانی کس طرح پورے عراق کی حفاظت کر رہا ہے، اور پھر حشد الشعبی عوامی فورس کا اعلان کر کے اس مرجع عظیم نے نہ صرف عراق کا دفاع کیا بلکہ ایران کے ساتھ مل کر، ولی فقیہ کے ساتھ مل کر اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہوئے دشمن کی جو پلاننگ تھی اس خطے کے لیے، خاص طور پر عراق کے لیے کہ اس کو نگل لیا جائے، اس کو نقش برآب ثابت کر دیا۔ تصور کیجیے، یہ ہوتا ہے مرجع جس کی مرجعیت سے دنیا گامزن ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو آیت اللہ سیستانی کو مرجع اس لیے مان رہے تھے کہ ان سے خمس مل جائے گا، اب وہ تیسرا مرجع تلاش کرنے کی فکر میں ابھی سے انہوں نے جی میٹنگیں شروع کر دی ہیں عالمی سطح پر۔ ہیں کچھ لوگ، ہیں کچھ ادارے، ہیں کچھ قومیں جو کام کر رہی ہیں کہ ابھی سے جو ہے وہ ایک گونگا ایک مبلغ اور ایک گونگا ایک مرجع لے آؤ جو سیاست میں نہ بولے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے یہ بھی غیر سیاسی ہوگا، یہ بھی کچھ نہیں بولے گا۔ آیت اللہ سیستانی نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، تصور کیجئے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی سیاست آپ دیکھیے کس طریقے سے حزب اللہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام میں فتح، تمام تر طاقت و توانائی کے باوجود ایزان گرامی آپ نے دیکھا کہ شام میں فتح ہوئی، اس گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو تھا وہ ناکام ہوا، اور اس کے بعد ایزان گرامی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اکسایا گیا سعودی عرب کو کہ وہ یمن پہ حملہ کرے، اور یہ ترنے والا سمجھ رہے تھے، سمجھتے دو چار دنوں کی بات ہے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کے پاس ولایت کا نور نہ ہو، سرمائے ولایت نہ، وہ اندھا ہے۔ اس سعودی شہزادے اندھا ہیں، ضیاء الحق اندھا تھا، جنرل راحیل شریف اندھا ہے، اور اتنے جتنے بھی یہ سب پورے ہیں یہ سب اندھے ہیں، ان کے پاس نور ولایت نہیں ہے۔ ان کو ظاہری فتح 1 2 3 4 نظر آ رہی ہے، 2+2=4 کے یہ کیلکولیشن ہے، لیکن خدا کہتے ہیں کیلکولیشن ہماری ہے، ایک تخمینہ ہمارا، ایک میتھمیٹکس ہمارا ہے، تم 2+2=4 کے قائل ہو، تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ راحیل شریف جو یہاں سے اٹھ کے گیا، سربراہ اسلامی فوج بنا دے، کہاں گئے اسلامی فوج؟ یمن میں بدترین بمباری انسانیت میں لگ رہی ہے، کہیں تو آئے۔ کشمیر میں آج جو ہے وہ پابندیاں لگائی جا رہی، کہاں گئی اسلامی فوج؟ یہ اندھے ہیں، یہ اندھے ہیں کہ جنہیں یہی نہیں پتا جغرافیہ کا، امام زمانہ ایران تران لبنان سے ظہور نہیں کرے گا، امام زمانہ مکے سے ظہور فرمائیں گے، تمہارے گھر سے فرمائیں گے۔ یہ اندھے ہیں، ان کے پاس نور ولایت نہیں ہے۔ جو نور ولایت رکھتا ہے اسے سیستانی کہا جاتا ہے، جو نور ولایت رکھتا ہے اسے خامنائی کہا جاتا ہے، جو نور ولایت رکھتا ہے اسے ابراہیم زکزکی کہا جاتا ہے، جو نور ولایت رکھتا ہے اسے حسن نصر اللہ کہا جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں ولایت کا سرما لگا دے، مجھے امام نظر آئے، مجھے امام کے مقاصد نظر آئے، مجھے وہ ٹیم نظر آئے، وہ گروہ نظر آئے، وہ افراد نظر آئے، وہ مرجع نظر آئے جو امام زمانہ کے لیے کام کر رہا ہے، مجھے وہ ولی فقی نظر آئے کہ جو اس وقت امام زمانہ کا نائب ہے اور امام زمانہ کی نیابت میں اس کاروان دین کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ اور افسوس یہی ہے کہ آج لوگ انہی مراجع اکرام کے خلاف، انہی مجتہدین کے خلاف، انہی فقہا کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو گندی زبان استعمال کر رہے ہیں ان سے کہو آج جو تم جائز پیدا ہوئے ہو یہ انہی علماء و فقہا کے نکاحوں کا نتیجہ ہے کہ تم جائز اولاد پیدا ہوئے ہو۔ آج تم کیچڑ اچھال رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لیکن یہاں پہ میں پھر کہوں گا، یہاں پہ مغرض افراد کو الگ کیجئے، وہ جن کو پیسہ ملتا ہے، جن کو بریف کیس ملتا ہے، جن کو آگے ڈائریکشن دی جاتی ہے، لائن آف ایکشن دی جاتی ہے، ان کا حساب جدا کیجئے۔ ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر عالم، ہر شاعر، ہر ذاکر، ہر نوح خان کو ایم آئی سیس کا غالی مقصر نصیری کا ٹیگ نہ لگائیے، اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے عداوتیں جنم لیں گی، اس سے دوریوں کے ذریعے سے فاصلہ بڑھ جائے گا، خلیجیں آ جائیں گی ہمارے درمیان، ولایت کے نام پہ جمع کیجیے، جہاں تک ہو سکے ان افراد کو جمع کیجیے۔ اور ان مغرض افراد کو کہ جن کے رابطے ہیں، رشتے ہیں، سری گفتگو ہیں ایم آئی سکس سے، ان کو تنہا کیجیے، اور یہی کام کیا ہے. آج بھی بہت ساری کانفرنسز ہو رہی ہیں، جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ان میں تند و تیزی نہ ہو جیسا کہ نظر آ رہی ہے، عزیزان گرامی، وہاں پہ ضروری ہے کہ ہم چوکس رہیں. ایک عالم دین نے اچھا کام کیا تھا کہ ان تمام ذاکرین کو جمع کیا، ان کے خدشات تھے، تحفظات تھے، باتیں تھیں، اعتراضات تھے، انہوں نے کھل کر، یہ فلاں عالم آپ کا یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، کم سے کم کوئی تو گیا ان کے پاس، راجہ ناصر عباس جعفری کی شکل میں کوئی ایک تو گیا. سب یہاں سے بیٹھ کے فتوے دے رہے تھے، تم غالی ہو، تم نصیری ہو، تم مقصر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں. کم سے کم ایک اب ناصر عباس جعفری تو گیا ان ذاکرین کے پاس، اس کی اتنی پذیرائی تو تھی. مجھے ہو سکتا ہے کہ ناصر عباس جعفری صاحب کی دوسری پالیسی سے اختلاف ہو، لیکن ان کا یہ کام بہت ہی مستحسن تھا کہ وہ ذاکرین طبقے کے پاس گئے، نصیریوں کے پاس گئے، غالیوں کے پاس گئے، منعرف لوگوں کے پاس گئے، بیٹھے، سنا، گفتگو کی، کہا کہ عمل کریں گے. آج اسی کے خلاف کیچڑ اچھالی جا رہی ہے. تند رویہ، تیز رویہ، یہ ایک منٹ میں تعلقات کو ختم کر دیتا ہے. توڑنے میں وقت نہیں لگتا عزیزان گرامی، جوڑنے میں بہت وقت لگتا ہے. لہذا تمام ذاکرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں، سب کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، سب کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں. تم ذاکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. علامہ شہنشاہ صاحب نے بھی یہ پیغام دیا تھا، بڑے علماء نے یہ پیغام دیا ہے. مسئلہ صرف کانفرنسز کے انعقاد کا نہیں ہے کہ فلاں کانفرنس منعقد کر لی جائے، فلاں جلسہ کر لیا جائے. امام زمانہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ زمین ہموار کریں، وہ تشیع متحد ہو، صبر کرے، صابر و ادوبکم، کل کے جملہ امام باقر کا یاد رہے، اپنے دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جاؤ، ولایت کے نام پہ متحد ہو جاؤ. لہذا سب کو متحد ہونا چاہیے، اور اسی میں امام کی رضا شامل ہے جتنے ہم متحد ہوں گے. لہذا جتنا ہو سکے عزتوں کو مارنا، پیٹنا، دروازے بند کرنا، گالم گلوز، سوشل میڈیا پہ کیچڑ اچھالنا، نہیں، یہ کسی بھی صورت میں اہل بیت کا کردار اور راستہ اور تعلیمات نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں نہیں ہیں. حتیٰ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہیں کرتے. حضرت عباس کے پاس جب شمر ذوالجوشن آئے، اس نے سلام کیا تو امام حسین نے کہا جا کے جواب دو، کافری کیوں نہ ہو، جا کے جواب دو اس کو، دیکھو کیا کہنا چاہتا ہے. آئمہ کی سیرت یہ ہے، پیچھے جائے کہ ایک شخص جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، نوسیری تو نہیں ہے نا، موحد تو ہے، خدا پرست، جبھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، اس تک یہ تفہیم پہنچی کے پڑھنی چاہیے. اب میں اسے نفرت کروں، میں اسے کو تو غالی ہے، تو نوسیری ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، اس کو دور کر دوں، اس کی اصلاح کے دروازہ بند کر دوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا امام کی نصرت کے لیے متحد ہوں. امام کی نصرت کے لیے اس وقت دیکھیں کہ وہ کون سی ٹیم ہے میدان عمل میں جو موجود ہے، امام کی نصرت کے کام کروں، اسے تلاش کروں، دیکھوں کہ میں اس میں شامل ہو سکوں عملی طور پر. الحمدللہ کہ پاکستان میں علماء اس ٹیم کا حصہ ہیں.
کسی بھی تحریک، کسی بھی ادارے، کسی بھی جماعت، کسی بھی مدرسے کو، کسی بھی شکل کو جو دین و شریعت کا کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ تمام ساتھی جو سکر حسین کر رہے ہیں، وہ تمام شہدا جو شادی کر رہے ہیں، وہ تمام منقبض ہاں اور وہاں خان جو امام حسین کی عزاداری کو، بامقصد عزاداری کو فروغ دے رہے ہیں، یہ سب امام کی ٹیم کا حصہ ہیں اور ہو سکتے ہیں. بشرطیکہ